ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المأمومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولا تكن عد غيرك وقد جعلك الله غفورا. اساری وجود پاک و مطهر محمد و آل محمد اجمعین کا ورز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رئیس صحت و سلامتی عاشقان امامت ولایت مہمان اہل بیت عددان مظلوم کربلا علماء امامیہ مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعان بابا زبلن صلوات.
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
پرانی استیم العبودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل لرز ظہور حضرت امام زمان اجمعان بابا زبلن صلوات.
اللہم
خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. ہمارے دیگر بابا زی بلند صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، دامن وقت کی گنجائش کل سے بھی زیادہ تنگ آج ہو گئی، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا اس تنگی وقت کے باوجود مولا علی المومنین کے اس فرمان کے جسے سرنامہ کلام قرار دیا اسے بنیاد بناتے ہوئے گزشتہ روز جو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض رکھی تھی، حدیث قدسی کے آخری حصے کو جو کل آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہوئے ایک خاص پہلو سے کچھ تقسیمات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اس کون و مکان کو خلق کیا، اس خلقت کا آغاز کیا. اور یہ عرض ہو چکا کہ حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، آغاز خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر یہ تمام کائنات درجہ بدرجہ اور اپنے پروسیس جو اللہ نے بنایا اس کے علم و قدرت و حکمت میں مبنی، جیسا اس نے کسی شے کی تخلیق کا طریقہ کار معین فرمایا، وہ چیز اسی پروسیس کے تحت، اسی مرحلہ وار سلسلہ تخلیق کے تحت وہ خلق ہوتی ہے۔ کن فیکون کہنے میں مختصر ہے، فیکون ہو سکتا ہے کئی کروڑ سال کا ہو، فیکون فیکون بس وہ پھر ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ کتنے پیریڈ میں، پیریڈ نہیں بتایا، ارادہ الہی ہو جائے اگر تو پھر اس نے جیسا پروسیس بنایا ہے کسی شے کی تخلیق کا، پھر وہ اسی حساب سے تخلیق پاتی ہے، کوئی جلد کوئی بدھیر۔ مثلا سادہ سی مثال لے سکتے ہیں کہ انسان کی ولادت 9 ماہ میں بطن مادر میں رہ کر ہوتی ہے، خدا چاہے تو کسی کو 6 مہینے میں بھی پیدا کر دے، اس کی قدرت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ولادت جانوروں میں، اس کا پیریڈ انسان سے مختلف ہے، فرق ہے۔ جیسا جس کا پروردگار عالم نے بنا دیا ایک سسٹم، وہ اسی کے حساب سے تخلیق پاتی ہے، کسی کو کم وقت لگتا ہے، کسی کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ مگر جب ارادہ الہی ہو جائے تو کوئی طاقت اسے وجود پانے سے روک نہیں سکتی۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ان تمام مخلوقات کی کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو تقسیم رکھی تھی کہ ان میں جمادات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، نباتات بھی نظر آتے ہیں، اور حیوانات بھی نظر آتے ہیں، اور یہ تمام مخلوقات اس پروردگار کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی عظمت کی عکاسی کرتی ہیں، اس کی بے نیازی کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ پروردگار ہماری طرح محتاج نہیں ہے، وہ واضح فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ وهو غنی حمید، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ ہے جو بے نیاز اور لائق تعریف ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے محتاجی نہیں ہے، وہ تجربات کا محتاج نہیں ہے، وہ علم مطلق ہے، اسے تحصیلات کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا کہ جی ایک نیا سلسلہ، ایک نیا تجربہ ہوا ہے جس سے اس کی معلومات میں کوئی اضافہ ہوا ہے، ایسا کوئی تصور پروردگار کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو تجربے کا محتاج ہے، تحصیلات کا محتاج ہے، مشاہدات کا محتاج ہے، سیکھتا ہے۔ خود پروردگار نے فرمایا، هو الله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، نتیجتاً اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، مشاہدے سے بہت ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے۔ اب سیکھنے کے بعد جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ قدرے بہتر ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اب جب اس کے بعد بناتا ہے تو گزشتہ تخلیق سے اور بہتر بناتا ہے۔ اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج انسان کی ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ترقی، کہ زندگی کے یہ گوناگوں وسائل جو انسان کے چاروں طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ وسائل وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آئی۔ پرانی تصویریں، ان مائکوں کا کوئی تصور نہیں تھا، ان پرانی تصویروں کو دیکھیے اور آج کے ان مائکس کو دیکھیے، کل کے اسپیکرز کو دیکھیے اور آج کے اسپیکرز کو دیکھ لیے، کل کے کیمروں کو دیکھیے اور آج کے کیمروں کو دیکھیے، کل کے ٹیلی فون کو دیکھیے، آج کے موبائل کو دیکھیے، ترقی ہوتی گئی، انسان سیکھتا گیا، بہتری آتی چلی گئی، ایڈوانس ہوتی چلی گئی، اس کی تخلیقات، مگر پروردگار فرماتا یا ایوہ الناس انتم الفقراء، تم ہو فقیر. مالی فقیر کی مراد نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ فقیر یعنی میرے پاس مال نہیں ہے، انتم الفقراء یعنی ہر حوالے سے فقیر ہو، فقر علمی بھی رکھتے ہو، فقر فکری بھی رکھتے ہو، توجہ فرمائی آپ نے، صرف فقر مالی کی بات نہیں ہے، ہر طرح کا فقر تمہارے پاس ہے. اللہ ہے جو غنی ہے، ہر حوالے سے بے نیاز ہے. تم محتاج ہو، تفکر کے محتاج ہو، تدبر کے محتاج ہو، تحصیل کے محتاج ہو، تعلیم و تربیت کے محتاج ہو، تجربے کے محتاج ہو، مشاہدے کے محتاج ہو، مگر پروردگار تجربے سے، تحصیلات سے، تفکر سے، تدبر سے بے نیاز ہے. اسے کسی تدبر و تفکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی تأمل کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی تحصیل کی اور تربیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب سے بے نیاز ہے. اور جب وہ بے نیاز ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تم وقت کے ساتھ ساتھ بہتری لا رہے ہو اپنی مخلوق میں، جو بنا رہے ہو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، ان سے زیادہ ایڈوانس چیزیں ہوں گی. وقت کے ساتھ ساتھ تم اس منزل پر پہنچو گے کہ جب ایک بڑی پرفیکٹ چیز بناؤ گے، نہ جانے قیامت تک، جب تک قیامت آئے گی تم کہاں پہنچ جاؤ گے، اس زمانے میں تم کیسی چیزیں بنا رہے ہو گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تمہیں کہاں پہنچا دے گی، جس کی اسپیڈ ہر روز تیز ہوتی جا رہی ہے، ہر روز ترقی کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، وسائل ترقی بڑھتے جا رہے ہیں، نہ جانے قیامت تک تم کہاں پہنچو گے، پھر کون سی پرفیکٹ اور ایڈوانس چیز بناؤ گے. صدیاں گزر گئیں اور صدیاں گزر جائیں گی شاید تم یہ سفر طے کرو گے، مگر پروردگار بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اور جب وہ بے نیاز ہے تو اس کی بے نیازی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی بے نیازی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہاری طرح تجربہ نہ کرے، وہ تمہاری طرح تحصیلات نہیں کرتا، تمہاری طرح مشاہدہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. لہذا جب وہ تجربے کا محتاج نہیں ہے، جب مشاہدے کا محتاج نہیں ہے، جب تحصیلات کا محتاج نہیں ہے، تو اگر تم بھی محتاج نہ ہوتے تو کیا پہلے ویسا مائک بناتے؟ کیا پہلے ویسا کیمرہ بناتے؟ یقیناً ڈائریکٹ وہی جو آخری زمانے میں بنے گا تم ویسا ہی ڈائریکٹ بناتے. کیوں کمتر بناؤ؟ توجہ فرما رہے، کیوں کمتر بناؤ؟ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری لائے ہو. اگر قادر ہوتے، قدرت ہوتے تو وقت کے ساتھ ساتھ بہتری نہ لاتے، ڈائریکٹ پرفیکٹ چیز بناتے. مگر کیونکہ تم محتاج ہو، وقت کے ساتھ ساتھ بہتری لے کر آ رہے ہو اور اسی طرح لاتے رہو گے، پروردگار کیونکہ بے نیاز ہے، اس نے سب سے پہلے جسے بنایا سب سے پرفیکٹ بنایا. اب بنا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اس پیغمبر فرماتے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. کائنات میں، عالم امکان میں، ممکن الوجود میں کوئی نور پیغمبر سے زیادہ پرفیکٹ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. یہ اس کی بے نیازی کا تقاضا ہے. اگر پہلے وہ کمتر بناتا اور پھر بہتر بناتا تو پھر کہہ سکتے تھے کہ پہلے پروردگار نے وہ چیز بنائی، پھر اسے ایک تجربہ حاصل ہوا تو پھر بہتر بنائی، تو وہ تو پھر محتاج ہو جاتا، تجربے کا محتاج کہلاتا، وقت کے ساتھ اس کے کام میں بہتری آتی. نہیں، اس نے سب سے پہلے سب سے پرفیکٹ با عظمت و مقدس ترین وجود بنا کر یہ بتا دیا کہ میں ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. اگر وہ محتاج ہوتا تو پھر خدا نہ ہوتا، کیونکہ محتاج خدا نہیں. اس کے خدا ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ وہ غنی اور بے نیاز ہے. کیوں غنی اور بے نیاز ہے؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے جو مخلوق بنائی ہے وہ سب سے پرفیکٹ بنائی ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ غنی و بے نیاز ہے. غنی و بے نیاز ہے اسی لیے ہمارا پروردگار ہے. درود پڑھیے بر محمد آل محمد. تو انسان ان تمام موجودات میں اشرف المخلوقات ہے. جمادات میں کوئی حرکت نہیں ہے, نباتات میں حرکت ہے, ان میں نشو نما ہے, حیوانات میں نشو نما ہے, انسان میں نشو نما ہے, یہ سب نمو پاتے ہیں. مگر ایک ان کی نشو نما میں ایک پہلو ایسا ہے کہ جسے صرف نظر نہیں کر سکتے, کہ اگر ان کی نشو نما کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ان کی نشو نما متاثر ہو جاتی ہے. یعنی یہ اگر آپ ایک پودا کسی چھت کے نیچے رکھ دیں تو وہ سیدھا اوپر نہیں جا سکتا, وہ خود بخود پھر ٹیڑھا ہو جائے گا, ٹیڑھا پن آ جائے گا. کیوں؟ رکاوٹ آ گئی. وہ نیچرلی فطرتاً اسے سیدھا جانا چاہیے تھا, مگر اب جب رکاوٹ آ گئی تو وہ پودا دوسری سمت میں مڑ جائے گا جو کہ خلاف فطرت ہے. اس رکاوٹ کو برطرف ہونا چاہیے. اگر پودے کو اپنی اصل حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نشو نما پائے, اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہوگا یا اس کی جگہ کو تبدیل کرنا ہوگا. یا تو وہ گھملا اٹھا کے وہ پودا نکال کے کہیں اور لگایا جائے, یا پھر یہ رکاوٹ جو آ گئی ہے اس رکاوٹ کو برطرف کیا جائے. دو ہی صورتیں ہیں نا, یا تو رکاوٹ برطرف کی جائے یا جگہ تبدیل کی جائے. یہی طریقہ ہوتا ہے. حیوانات اگر ان کی بھی نشو نما کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ حیوانات بھی نشو نما نہیں پاتے, بسا اوقات تو ہلاک ہو جاتے ہیں. ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ نشو نما ان کی آگے نہیں بڑھ پاتی, بلکہ ان کی زندگی کا خاتمہ, حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ نشو نما رکنی نہیں چاہیے. اسی طرح انسان بھی نشو نما پانے والی مخلوق ہے. انسان بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ان تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. اس کی بھی نشو نما کا ایک سلسلہ ہے, اور اس کی نشو نما کی راہ میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. یہ رکاوٹیں یا تو برطرف ہونی چاہیے, توجہ رکھیے, یا تو انسان کی اس پرورش کی راہ میں رکاوٹیں برطرف ہونی چاہیے, یا انسان کی پرورش گاہ کو تبدیل کر لینا چاہیے. اسی لیے بیدار والدین اکثر محلے بدل لیا کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا, ابھی مقصود نہیں ہے تفصیل میں جانا. بیدار والدین اکثر محلے تبدیل کر لیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی نشو نما میں رکاوٹ پیدا ہو رہی. کون سی نشو نما؟ اقسام ہیں نشو نما کی. لہذا اگر نشو نما کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو تو یا اس رکاوٹ کو برطرف کیا جائے جو اس کی نشو نما نہیں ہونے دے رہی, یا پھر اس کی پرورش گاہ کو تبدیل کر لیا جائے. لہذا انسان وہ مخلوق ہے کہ جو ان تمام مخلوقات میں جب اشرف ہے تو اس کی پرورش ان تمام دیگر مخلوقات کے جو پرورش پاتی ہیں, نشو نما پاتی ہیں, ان سے ذرا منفرد, جدا گانا اور حائز اہمیت ہے. دور پڑے بر محمد و آل محمد. یہاں سے ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں کہ جی یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, چاہے وہ پودے کی نشو نما کی راہ میں ہو, چاہے حیوانات کی نشو نما کی راہ میں ہو, چاہے وہ انسان کی کسی بھی حوالے سے نشو نما کی راہ میں رکاوٹ ہو, اس رکاوٹ کو برطرف ہونا چاہیے. یہ رکاوٹ کیا کرتی ہے؟ یہ رکاوٹ نشو نما روک دیتی ہے. کرتی کیا ہے اصل میں؟ اس کو دوسرا لفظ بھی کوئی دے سکتے ہیں, کوئی دوسرا مفہوم بھی یہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں، رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، رکاوٹوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹیں آزادی سلب کر دیتی ہیں، سلب آزادی، آزادانہ پرورش نہیں ہو پاتی۔ ہر رکاوٹ آزادی کے ساتھ پرورش کو روک دیتی ہے۔ رکاوٹ در حقیقت پرورش کو روکنے والی شے کا نام ہے، جو پرورش کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے گویا وہ اس کی آزادی کو سلب کرتی ہے۔ سلب آزادی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ آزادی ہر نشو نما پانے والی مخلوق کا فطری حق ہے، اس لیے کہ فطرتاً اسے نشو نما پانی ہے، فطرت میں اس کے نشو نما ہے، اور نشو نما کے لیے لازمی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہوگی تو نشو نما نہیں ہوگی، جو کہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لہذا آزادی کے ساتھ نشو نما پانا فطری حق کہلائے گا۔ اب جو آزادی کو سلب کر دے گویا وہ نشو نما کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، جو نشو نما کی رکاوٹ بن رہا ہے گویا وہ آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ یہاں سے مفہوم پیدا ہوتا ہے آزادی کا۔ آزادی کا مفہوم ہے جہاں ترقی ہو، جہاں ارتقا ہو، جہاں نشو نما ہو۔ جمادات میں کوئی آزادی کا تصور نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان میں حرکت نہیں ہے، جمادات میں کوئی نشو نما نہیں ہے، لہذا وہاں آزادی کی کوئی بحث نہیں ہے۔ پہاڑوں کے لیے آزادی کی کوئی بحث نہیں ہے، پتھروں کے لیے کوئی آزادی کی بحث نہیں ہے۔ انسان ہے ان تمام مخلوقات میں کہ جس کے لیے مختلف حوالوں سے آزادی کی بحث آتی ہے، کہ انسان کی نشو نما جو کہ سب سے اہم ترین نشو نما ہے، اگر اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، اور سلب آزادی ہو جائے تو پھر انسان نشو نما نہیں پاتا۔ پھر وہ کمال کی منزل جو انسان کے لیے متعین کی گئی ہے، یعنی قرآن کا وہ مطلوب، انسان نہیں بن پاتا، نہ جانے خام رہ جاتا ہے یا نہ تمام رہ جاتا ہے۔ یہ کمالات کی جو منزلیں اس کے لیے دکھائی گئی ہیں، معین کی گئی ہیں، جس پہ انہیں اسے گامزن ہونا چاہیے، یہ اس راہ پر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اب یہ بحثیں بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ، اگر فرصت و توفیق اور انشاءاللہ زندگی رہی، کہ انسان پورے تاریخ میں کس کس طرح ان رکاوٹوں کا شکار رہا ہے اور کیسے کیسے اس کی آزادیاں سلب ہوئی ہیں۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تمام انبیاء اس لیے تشریف لائے، تمام پیغامات الہی، تمام کتب آسمانی، تمام آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زحمتیں اس لیے ہیں کہ جہان بشریت کی اس ارتقاء اور ترقی اور نشو نما کی راہ میں جو رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں انہیں برطرف کیا جائے، اور لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ اس رکاوٹ کے نیچے سے نکلو، جب تک نہیں نکلو گے من حیث انسان تم پرورش نہیں پا سکو گے۔ انبیاء کی زحمتیں اسی لیے ہیں، ائمہ کی زحمتیں اسی لیے ہیں، ساری قربانیاں اسی لیے ہیں، کربلا اسی لیے ہیں۔ یہ کربلا جہان بشریت پر احسان ہے، اسی لیے امام حسین کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے در حقیقت اس ضابطۂ حیات کو بچایا ہے، اس کا دفاع کیا ہے کہ جو ایک مکمل ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے، جو انسانوں کو نشو نما کا ایک پورا راستہ فراہم کرتا ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ ہے، کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا، یہ ضابطۂ حیات نہ ہوتا تو انسان کبھی آگے ترقی نہیں کر پاتا. افسوس کہ فرزند رسول کی جب آپ پکار پکار کے لوگوں کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے، قدر نہیں کی گئی. افسوس کہ نبی کے نواسے کو یہود و نصارہ کی طرف سے نہیں بلکہ کلمہ گویوں کی طرف سے ایسی صورتحال کا سامنا کروانا پڑا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ کے، مادر گرامی کی قبر کو چھوڑ کے، مدینہ کو چھوڑ کے، حتیٰ خانہ خدا جائے امن کو چھوڑ کر آپ اس سرزمین کی جانب آگے بڑھنا پڑا کہ جس کی جانب جانے سے ہر ایک روک رہا تھا، ہر ایک کہہ رہا تھا کہیں بھی چلے جائیے اے حسین مگر عراق نہ جائیے گا. عراق جانے سے سب روک رہے تھے، جس جس کے علم میں تھا، اور کیوں نہ ہوتا، بچپن سے لوگ سنتے چلے آئے تھے، رسول خدا سے سنتے چلے آئے تھے، امام حسین کے حوالے سے عراق کا ذکر سنتے چلے آئے تھے. لہذا اس سر سعد ملعون جو موجود تھا، بچپن سے اس کو کہا جاتا تھا قاتل حسین کہہ کر اسے پکارا جاتا تھا. اللہ اکبر، قربان جائیں مگر حسین جانتے ہیں کہ حسین کو کیا کرنا ہے. وقت کا امام جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ خطرہ کیا ہے. ایک جملہ جو عموماً عرض کیا کرتا ہوں اس منزل پر کہ سب کے سب فکر مند تھے کہ حسین ابن علی عراق نہ جائیں، سب کے سب فکر مند تھے کہ حسین ابن علی کو ایک خراش بھی نہ آئے، سب چاہتے تھے کہ حسین ابن علی ہر گزن سے محفوظ رہیں، سب حسین کی فکر میں تھے، سب کے ذہنوں میں حسین تھا، دلوں میں حسین تھا، مگر حسین ہی کو حسین کی فکر نہیں تھی. سب حسین کی فکر میں تھے، حسین حسین کی فکر میں نہیں تھا، حسین دین خدا کی فکر میں تھا، حسین اسلام کی فکر میں تھا. سب حسین کو بچانا چاہتے تھے اور حسین اسلام کو بچانا چاہتے تھے. کہاں میچ کر سکتے تھے، کہاں سمجھ سکتے تھے کہ حسین عراق کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین ایسا اہتمام کر کے کیوں چلے ہیں؟ تنہا بھی سفر پہ نہیں نکلتے ان دنوں میں، حسین بچوں کو بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر، قربان جائیں. سب پریشان تھے، سب حیران تھے، مگر حسین جانتے تھے انہیں کیسے دین کا دفاع کرنا ہے، وہ جانتے تھے اسلام کو بچانے کا راستہ کیا ہے. یہ سال، دو سال، دس سال، سو سال کے لیے دفاع نہیں کرنا تھا، ارے اسلام قیامت تک کے لیے بچانا تھا، قیامت تک کے لیے دین کو بچانا. تاریخ میں آنے والے دشمن اسلام کے کیا کیا نہیں کریں گے آنے والے وقتوں میں، کیسے کیسے کینے نہیں ہوں گے. اسی لیے حسین ایسا اہتمام کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والی دشمنیاں ناکام ہو جائیں، قیامت تک آنے والے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں، اور یہ دین خدا بالآخر سخرو ہو جائے. دین خدا بالآخر ایک وقت آئے کہ جب اس زمین پر نظام اسی دین کے مطابق باقی ہو. لہذا حسین نے اپنا راستہ نہیں بدلا، اور حسین سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے. دو محرم سرزمین کربلا پر پہنچے، آپ کے ساتھ سب کے سب اصحاب بھی موجود ہیں جو آئے تھے، اہل حرم بھی موجود ہیں، خط لکھ کے بھی آپ نے بلا لیا. ایک کاروان مختصر صحیح مگر ایسا تاریخی کاروان ہے کہ جس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں. کہتے ہیں کہ شب عاشور ہوئی تو جہاں اصحاب موجود تھے، جہاں پہ انصار موجود تھے، بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، وہیں پہ بہت سے غلام بھی موجود تھے، غیر عرب غلام بھی موجود تھے. اللہ اکبر، صبح عاشور جہاں اصحاب آگے بڑھ بڑھ کے اجازت طلب کر رہے تھے، وہیں پر ان غلاموں کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. اگر آپ سنیں گے آنے والے وقتوں میں، حبیب نے مظاہر کا غلام بھی ساتھ چلا آیا تھا، حبیب کے حور کا غلام بھی ساتھ چلا آیا تھا. عجب، امام حسین کے پاس ایک مرتبہ ایک غلام غلام ترکی جو کہ غیر عرب ہے ترکی غلام ہے وہ آ گیا مولا کے پاس کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے. بڑا اس نے اصرار کیا, امام نے اسے اجازت دی اور اس کے بعد وہ میدان میں گیا اور میدان میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بڑی شجاعت سے لڑا, بڑے جذبے سے لڑا, مگر زخموں سے چور ہو کر اپنی سواری سے ایک مرتبہ جب گرنے لگا تو گرتے گرتے اس نے آواز دی, فرزند رسول میری مدد کو آئیے, یا ابا عبداللہ ادرکنی, اے ابا عبداللہ میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر, اتنے ابھی اصحاب موجود تھے, بنی ہاشم کے جوان موجود تھے, جناب عباس موجود تھے, مگر کسی کو امام نے نہیں کہا کہ جاؤ جا کے لے کر آؤ, ایک غلام ترکی ہے. اللہ اکبر, حسین یہی جواب دیں گے, میرا غلام مجھے بلا رہا ہے, مجھے بلایا ہے, حسین کیوں کر نہ جائے گا. اللہ اکبر, حسین پہنچے غلام زخموں سے چور, غشی کے عالم میں زمین کربلا پہ مقتل میں پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ حسین قریب پہنچے, عزادارو بڑی غربت ہے, غلام غشی کے عالم میں ہے, اسے ہوش میں لانا چاہتے ہیں مگر کیا کرے, جہاں ششماہی کو ایک گھونٹ میسر نہ ہو پانی, ماں حسین کیسے اس غشی میں آئے ہوئے غلام کو ہوش میں لائیں. ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چیٹا دیا جاتا ہے. راوی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے ایک مرتبہ اپنا رخسار اس غلام کے رخسار پہ رکھ دیا, آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, آپ کے اشکوں کی گرمی سے ایک مرتبہ وہ غلام ہوش میں آیا, عجب منظر دیکھا, ارے کہاں میرا رخسار, کہاں میرے مولا کا رخسار, ہٹانے لگا کہنے لگا مولا مولا کہاں میرا رخسار, کہاں آپ کا, فرمایا ہرگز نہیں, تو راہ خدا میں اپنی جان قربان کر رہا ہے, یہ تیرا حق بنتا ہے. اللہ اکبر, اس کے بعد بھی ایک غلام ایسا آیا کہ جس کا نام اسلم نقل کیا گیا ہے, وہ غلام بھی آنے کے بعد امام سے اجازت طلب کرتا ہے, وہ بھی میدان میں جاتا ہے, بڑی شجاعت سے لڑتا ہے, ایک مرتبہ اس کا بھی وقت آخر آتا ہے, امام اسی طرح اس غلام کے سرحانے بھی پہنچتے ہیں, اسی طرح اپنا رخسار رکھتے ہیں. اللہ اکبر, تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ غلام اور آقا میں کوئی فرق رکھا گیا ہے, یہ کربلا میں سب کے سب خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہیں, سب خدا کی راہ میں قربان ہونے والے شہید ہیں. حسین نے کوئی تبعیض نجادی نہیں رکھی, کوئی نسل پرستی, رنگ پرستی, لسان پرستی نہیں رکھی, علاقہ پرستی نہیں رکھی, سب کو امام حسین نے کربلا میں اسی تکریم کے ساتھ مقتل کے اندر جا کر آپ نے اٹھایا ہے, جس طرح کسی بنی ہاشم کے فرد کو اٹھایا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک گھڑی آ گئی کہ ایک سیاہ فام غلام آیا امام کے پاس. یہ کون سا ہے؟ یہ ابو ذر کا غلام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ جون کہتے ہیں اسے. جون آیا, آقا مجھے اجازت دیجئے. ایک مرتبہ مولا نے کہا, اے جون تجھے میں نے اپنے فرزند علی کے لیے رکھا ہے, بیمار کے لیے, تیمارداری کے لیے رکھا ہے. جون کہنے لگا, اچھا تو پھر مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ جس فرزند کے لیے آپ نے مجھے رکھا ہے میں انہیں سے جا کے رخصت لے آؤں. اللہ اکبر, امام نے کہا اگر تم جا کے لے سکتے ہو تو جاؤ. جناب جون چلے آئے مولا کی خدمت میں, مولا بیمار کربلا اپنے بستر پہ لیتے ہوئے تھے خیمے میں, قریب آئے سلام کیا, ایک مرتبہ مولا نے آنکھیں کھولی, کیا بات ہے جون کیوں آئے ہو میدان سے؟ کہا آقا آپ کے بابا کے پاس گیا تھا, اجازت مانگی تھی, انہوں نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے آپ کے لیے ہے, آقا میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ میں آپ کے پاس آپ کی تیمارداری کروں, یا یہ پسند کریں گے کہ آپ کے بابا پہ اپنی جان قربان کر دوں. اللہ اکبر, ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا, جان ارے اس سے کیا بہتر ہوگا کہ تو میرے بابا پہ فدا ہو جائے اور کچھ دیر کے لیے میرا بابا مصیبتوں سے بلاؤں سے میں محفوظ ہو جائے, جاؤ جان میری اجازت ہے. جان چلے آئے مولا کے پاس,
مولا میں آپ کے فرزند سے اجازت لے کر آیا ہوں. پھر آقا نے پھر تیار کیا, جان کو روانہ کیا, جان میدان میں گئے, شجاعت سے لڑے. اللہ اکبر, جان کے جملے کچھ تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں کہ جان نے جب اجازت لینا چاہی تھی تو مولا نے منع کیا تھا. اس وقت جان نے کہا تھا, آقا مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرا خون اس قابل نہیں, میں غلام حبشی ہوں. حضرت نے فرمایا, نہیں جان, نہیں جان, ہمارے پیش نظر دین خدا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ جان کی وہ باتیں تھیں جو ذہن میں رکھیے. اب جان میدان میں گئے, داد شجاعت وصول کیا, شجاعت سے لڑے, زخموں سے چور ہو کر جب جان گرے ہیں, اللہ اکبر, آقا مولا امام حسین اس جان کے سرحانے پہنچے ہیں. اللہ اکبر, اس کے سر کو بھی اپنے زانوں پہ رکھا, یہ غلام سر ہٹا لیتا ہے. مولا کہاں میں غلام حبشی, کہا آپ کا زانو. حضرت نے فرمایا, جان ایسی باتیں نہ کرو, تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, قربان جائیں حسین ابن علی کے جس نے کربلا میں ایسا مقتل سجایا. میں کہوں گا مولا آپ کے نانا نے بلال کو مقام بخشا تھا, آپ نے جان کو مقام بخشا ہے. ارے اسی کا اثر ہے کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی آپ کے اقدار موجود ہیں, آج افریقہ کی سرزمین پر بھی ان سیاہ فام نسل کے اندر بھی آپ کے عزادار آج بھی عزاداری کر رہے ہیں, وہاں سے بھی یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ادھر جان کو یہ مقام ملا, ادھر کربلا میں حسین سرزانو پہ رکھے ہوئے تھے, ادھر مدینے میں ام سلمہ ایک مرتبہ خواب میں تھی, خواب میں دیکھتی ہے کہ رسول خدا تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جار ہے. آپ ایک مرتبہ دیکھتی جو اس میں خون, تازہ خون جوش مار رہا ہے. آپ نے پوچھا, اے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا, صبح سے کربلا کے منظر میں ارے شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں. ارے دل چاہتا ہے کہوں اے جان بڑے خوش نصیب ہو, ارے رسول خدا, ارے جہاں بڑے بڑے اصحاب اور بنی ہاشم کا خون جمع کر رہے تھے وہیں اے جان تمہارا خون بھی خون میں شامل ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار آفرینِ محمد آل محمد کا ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے آفرینِ محمد آل محمد کا عزاداران مظلوم کربلا کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے اس عزاداری کو مثبت انداز سے فروغ دینے کی توفیق عطا فرما. مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو, دین مبین اسلام کو اور معصومین کی سیرت کو بہتر سمجھنے کی, زیادہ زیادہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی, خود پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عزاداری کے دشمنوں کو ہمیشہ تو نے ذلیل و خوار کیا ہے, آج بھی انہیں ذلیل و خوار فرما اور آئندہ بھی انہیں ذلیل و خوار فرما. پروردگار محمد آل محمد کا وطن عزیز کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بھی ناکام فرما. وطن عزیز کا دفاع کرنے والے مخلص اداروں کے افراد کی بھی حفاظت فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے اداروں کو کالی بھیڑوں کے شر سے پاک و پاکیزہ فرما. پروردگار محمد آل محمد کا بے گناہ اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما. لاپتہ گمشدہ باشدہ افراد کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا. پروردگار محمد و آل محمد کا مجاہدین اسلام مقابل قوت حسن مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. تمام علماء امامیہ, تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. طلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.